بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بيجي محمد وآل محمد. اذن محترم محفل ابو الفضل لمبا سلمدار میں عشر مجالس کی چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع سورہ والعصر اور تحریک امام حسین علیہ السلام ہے. موضوع خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. رسول اللہ نے ایک مقام پر ایک بیان فرمایا ہے اور یہ بیان شیعہ اور سنی کتب میں موجود ہے. طرفین نے اس کو قبول کیا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت و اہل بیت. لن يفترقا حتى يرد علی الحوض, اور یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لن يفترقا, افتراق فرق نہیں آئے گا, جدا نہیں ہوں گے, ان میں جدائی ممکن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, جب دو چیزیں ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں, قرآن اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت قرآن کے ساتھ, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. توجہ کا طالب عزیزان گرامی, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں, ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن کے لیے اہل بیت چاہیے, اہل بیت کے لیے قرآن چاہیے. نہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی اہل بیت بغیر قرآن کے در حقیقت کوئی کلام کریں گے. لہذا قرآن اہل بیت لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز دوسرے کے لیے اور دوسری پہلے کے لیے لازمی ضروری اور اس کی نیڈ کو پورا کرنے والی ہو. مثلاً آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے, ایک گھر کو مکان اسی وقت کہا جائے گا کہ جب وہاں پہ کوئی انسان رہتا ہو, تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. آپ کو مکان چاہیے, مکان کو انسان چاہیے, آپ لازم و ملزوم ہیں. آپ کی روح کو ایک جسم چاہیے اور جسم کو ایک روح چاہیے, لہذا یہ لازم و ملزوم ہیں. یعنی اگر ان میں سے ایک چیز بھی الگ ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جائے, تو وہ لازمہ, وہ حیات, وہ سلسلہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا, جاری و ساری نہیں رہ سکتا. رسول اللہ بہت ہی سادہ الفاظ میں زندگی کا بہترین اصول سمجھا رہے ہیں کہ لن يفترقا حتی يردا علی الحوض, یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لہٰذا اگر کہیں قرآن نظر آئے اور اہل بیت نظر نہ آئے, تو سمجھ جانا یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, اور اگر اہل بیت کا نام لیا جائے اور قرآن کو ہٹا دیا جائے, تو سمجھ جانا کہ یہ بھی اہل بیت کا نظام نہیں ہے. لہذا افراد و تفرید دونوں سے منع کیا گیا ہے. بعض جگہ ہمیں اپنے مسلمان معاشرے میں قرآن بہت نظر آتا ہے, قرآن کا بڑا چرچا ہے, قرآن کی بڑی تلاوت ہوتی ہے, لیکن اہل بیت سے دوری اختیار کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی تلاوت کافی نہیں ہے. وَإِلَّا رسول اللہ کہتے تھے میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں ایک اور چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کے درمیان کوئی لازمہ نہیں ہے, کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ جدا ہوں, ملیں, آگے ہوں, پیچھے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, ان کو کسی کو بھی اختیار کر لو. نہیں, لن يفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے خود جدا نہیں ہوں گے. ہو نہیں سکتا کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. اگر تم جدا کرنے کی کوشش بھی کرو گے, تو قرآن کہے گا اہل بیت کا عمل چاہیے, اہل بیت کا عمل دے, تو قرآن کی آیات کی تصدیق ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ دونوں ایک, لہذا ہمارے معاشرے میں افراد و تفرید ہیں. قرآن بہت نظر آئے گا، قرآن کے بہت سارے کام ہم نے ایجاد کر لیے ہیں عزیزان گرامی، وہ قرآن کے کام نہیں ہیں۔ قرآن کا کام یہ نہیں ہے کہ جس جو ہم نے کام مقرر کر دیا قرآن کریم کے، مثلا استخارہ لینا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ مسلمان استخارہ لیں، شادی کے موقع پر بچی کے سر پہ قرآن رکھ دیا، اس کے بعد ساری زندگی قرآن ہی نہیں کھلتا ہے۔ مولانا فرمان علی صاحب کا 8 پیپر چھپا ہوا 3-4 کلو کا وزن قرآن آپ دے دیتے ہیں، وہ اٹھا ہی نہیں سکتا کوئی، 4 کلو کا وزن قرآن کون اٹھائے گا؟ یہ قرآن کا کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے قرآن کا سایہ کر رہے ہیں آپ، کہ کوئی مسافر جا رہا ہے قرآن کا سایہ کر دیں، لیکن قرآن کا کام یہ نہیں ہے۔ قرآن کا کام یہ ہے کہ جب اپنی بچی کو بیاہ کر رہی ہو قرآن کے سائے میں، تو اس کو یہ تعلیم دو، اس کی زندگی بھی قرآن کے سائے میں گزرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چنانچہ قرآن کے بہت سارے کام ہم نے مقرر کر لیے، اسی طرح ہم نے افراد بھی ہے تفرید بھی ہے، بہت ساری تلاوت نظر آئے گی، تراویاں نظر آئیں گی، تفسیریں نظر آئیں گی، لیکن وہاں پہ اہل بیت ساتھ ساتھ نہیں ہیں، اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے۔ اب اس وقت کوئی میں بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے حوالہ دوں کہ کون کون سی کتاب میں کس کس صحابی نے کس کس تاریخی حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہماری میں افراد و تفرید ہوتی ہے، ہم نے اہل بیت کے بہت سارے کام مقرر کر دیے ہیں، حالانکہ اہل بیت اس لیے نہیں آئے تھے، لہذا افراد و تفرید نہیں ہونی۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن و اہل بیت یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہو نہیں سکتے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، ان کی روح ایک ساتھ ہے، ان کا مطلب ایک ساتھ ہے، ایک قرآن سامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ والعصر اور تحریک امام حسین۔ یہ تحریک امام حسین قرآن کی روشنی میں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کی تحریک پر، امام حسین کے قیام پر، امام حسین کے جہاد پر، خواتین کو کیوں لے گئے تھے، بچوں کو کیوں لے گئے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ یزید کے خلاف امام علی مقام نے قیام کیا، یزید کوئی فاسق و فاجر شخص تھا، وہ تو اسلامی حکومت چلا رہا تھا، وہ فلاں کے بیٹا تھا، فلاں کے بیٹا تھا، یہ کارنامے تھے، وہ کارنامے تھے۔ میں اس پہ بھی فی الحال بحث نہیں کرنا چاہ رہا کہ یزید کون تھا، کیا تھا، ادھر بھی نہ شمس ہے، یہ اور بات ہے۔ آج کچھ وکالت کرنے والی زبانیں پیدا ہو گئی ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتی ہیں، یزید کو صحابی کہتی ہیں، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں، کہنے والے کہہ جاتے ہیں، اور وہ کہنے دیجئے، ان کے کہنے سے کوئی لعنت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ تھوڑی بن جائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر جو لعنت اللہ علیہ ہو وہ رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں تو رحمت اللہ علیہ ہو جائے گا، خدا کی کتاب کے مطابق بدل جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچے نے نیا نیا روزہ رکھا، 5 بج رہے تھے، بچے کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی، توجہ ہے عزیزان گرامی، پیاس لگ رہی تھی، بابا روزہ کب کھولے گا؟ بیٹا 7:30 بجے کھولے گا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد گیا، گھڑی میں 7:30 بجا کے لے آیا، بابا دیکھے 7:30 بج کر روزہ کھول لوں۔ تو عزیزان گرامی، گھڑی میں 7:30 بجانے سے روزے کا وقت نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی زبان نبی سے لعنت اللہ علیہ قرار پا جائے، اس کو رحمت اللہ علیہ لکھنے سے رحمت خدا اس میں نازل نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے، کہتے تھے لوگ۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے قرآنی اصولوں کے مطابق ہے، خدائی اصولوں کے مطابق ہے، اور امام حسین کی تحریک میں انبیاء کی تحریک کی جھلک نظر آتی ہے، انبیاء کی تعلیمات نظر آتی ہیں، اہل بیت کی تعلیمات نظر آتی ہیں، اور کل کی گفتگو میں میں نے پہلی آیہ مجیدہ کی کچھ تفسیر میں نکات عرض کی تھی، وہ العصر، یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، قسم کیا ہوتی ہے، قسم کتنی قسم کی ہوتی ہے، کہاں کہاں پر خدا نے کس کس طرح کی قسم کھائی ہے، قسم کھانے کا فلسفہ کیا ہوتا ہے، اور پھر وقت کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. وہ العصر، اس پہ گفتگو. ان الانسان لفی خسرن، انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان؟ ہر دور کا انسان. الانسان عربی زبان میں ایک جامعیت موجود ہے، ایک وسعت موجود ہے. مثلا نوجوان بچوں کی انفارمیشن کے لیے اگر میں کہوں عمل، عملن، عمل یعنی ایک عمل، خاص عمل. اگر میں کہوں العمل، یہ خاص عمل ہو جائے گا. عمل یعنی کوئی بھی عمل، لیکن میں کہوں العمل، الف لام آ جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا خاص عمل. کوئی بھی خاص عمل، کسی بھی نسبت دی جا سکتی ہے. لیکن عملون کہوں، مثلا کسی کا بھی، میرا، آپ کا، فرشتوں کا، خدا کا، رسول کا، نبی کا، آج کے دور کا، 100 سال بعد کے انسان کا، 500 سال قبل انسان کا، کوئی بھی عمل، یہ کیا ہے؟ عمل. اگر میں کہوں عملو، عملو یعنی 3 سے زیادہ افراد جب عمل انجام دیں گے، اس کو کہا جائے گا 3 سے زیادہ افراد نے عمل انجام دیا، جمع کا صیغہ ہے. جیسے صالح، میں کہوں صالح یعنی نیک آدمی، صالحات یعنی بہت سارے نیک اعمال انجام دینے والے، اور میں کہوں الصالحات، روئے زمین پر جتنے بھی نیک کام ہیں ان کو میں نے الف لام لگا کر ایک جملے میں سمو دیا. یہ ہے عربی زبان کی خاصیت. انسان کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، افریقہ کا انسان، امریکہ کا انسان، ایران کا انسان، افغانستان کا انسان، ہندوستان کا انسان. آل انسان کہہ دیا تمام انسان، ماضی کا انسان، حال کا انسان، مستقبل کا انسان. یہ ہے جامعیت. قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان، یعنی انا الانسان، الانسان الف لام، الف لام یعنی پورا انسان، پوری انسانیت، ہر دور کا، جب سے پہلے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا اس وقت سے لے کے تا قیام قیامت تک، جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں. اب اس میں مزید باریکیاں ہیں اور تفسیری نکات ہیں، لیکن اگر میں بیان کروں گا تو وہ موضوع جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے جو ضروری اور نکات ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ خدا تاکید کیوں لا رہا ہے؟ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. توجہ رکھیے گا، یہ خدا جو فرما رہا ہے قرآن، بے شک، انا یعنی بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ بے شک کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ بے شک کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسان کے ذہن میں یہ خبط، انسان کے ذہن پر یہ خبط سوار ہو گیا ہے، اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس خبتی پنے کو دور کرنے کے لیے، اس پاگل اور دیوانے پنے کو دور کرنے کے لیے اللہ تاکید استعمال کر رہا ہے. جیسے افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، خیال آ گیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث و بیکار خلق کیا ہے، تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ تمہارے دنیا میں آنے کے مقصد کچھ نہیں ہے، عبث و بیکار ہو، بلا مقصد ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کوئی نہیں. وہاں پہ خدا کہہ رہا ہے حسبتم، حسبتم، حسبا یعنی گمان ہے تمہارا، ایک خیال باطل ہے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. خیالی پلاؤ کیا ہوتا ہے جناب؟ خیالوں میں پلاؤ بنائیں، اب آپ کے ذہن میں پلاؤ بننا شروع ہو جائے گا، بریانی بنانا شروع کر دیں. اور خیالی پلاؤ پکانے میں نہ چاول چاہیے، نہ گوشت چاہیے، نہ چولہا چاہیے، نہ ہانڈی چاہیے، نہ تیل چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی خیالی پلاؤ بن جاتا ہے. آپ محل کھڑا کر دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ خیالی پلاؤ جو ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے بارے میں خیالی پلاؤ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بھیج دیا فری فنڈ میں، اللہ کے زیادہ ہو گئے تو اللہ نے یہاں بھیجے، جاؤ بھائی جا کے جو ہے وہ جو کچھ کرنا ہے کرو. نہیں، یہ انا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے ذہن میں شک ہے، شبہ ہے، تردید ہے کہ وہ کیوں بھیجا گیا ہے، وہ کیوں آیا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے. یعنی کربلا کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، کربلا یزیدی فوج کے مقابلے میں جن کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے،
جن کا کوئی مطمئن نظر نہیں ہے. حسینیوں کا ایک مقصد ہے, ایک منزل ہے, ایک ہدف ہے, ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. حسین اور حسینیت مقصد کو پانے کا نام ہے, یزید اور یزیدیت منزل کو کھونے کا نام ہے. لہذا یہ انا کا لفظ یہ بتا رہا ہے, ان الانسان لفی خسر. ہر دور کا انسان گھاٹے میں ہے, میں بھی گھاٹے میں ہوں, آپ بھی گھاٹے میں ہیں. لیکن کب نقصان میں ہوں؟ جب تک تم ان چار صفات کو اپنا نہیں لیتے. کون کون سی؟ الا الذین آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان, عمل صالح, حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین, یہ چار چیزیں ہیں. اگر ان چار میں سے کوئی ایک کم ہو جائے, گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی چار پہیوں میں چلتی ہے نا, رکشہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں, گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اب مثال ہوتی ہے, مثال کس کے لیے ہوتی ہے؟ تقریبیں دینے کے لیے ہوتی ہے. بچہ کا مولانا رکشہ تو تین پہیوں پہ چلتا ہے. میں کہوں بیٹا مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ مثال لائیں اور مثال کے ذریعے سے در حقیقت حقیقت کو سمجھا دیں. اب اگر کوئی مثال میں رک جائے, توجہ کیجیے گا, مثال میں اٹک جائے تو اس کا کیا کریں گے؟ درست بھیجے محمد و آل محمد پر. انسان گھاٹے میں, نقصان میں, جس کے پاس چار صفات ہیں, یہ چاروں ہونی چاہیے. ساڑھے تین, تین, ڈھائی, سوا, ڈیڑھ, یہ نہیں چلے گا, چاروں ہونے چاہیے. کربلا میں یہ چاروں صفات موجود ہیں. اب امام علی مقام کے خطبات اور بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, تاکید ہے, زور دیا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, اصرار کیا گیا ہے, مختلف پیرائے, مختلف تعبیریں, مختلف استعارے امام علی مقام نے اپنے خطبات میں نقل فرمائے ہیں, استعمال کیے ہیں. ایک کتاب ہے امام حسین مدینے سے لے کر مدینے تک یا کربلا تک, دو تین کتابیں ہیں. اس میں امام حسین کے پورے بیانات مل جائیں گے, جو مدینے سے شروع ہوئے اور کربلا تک آپ کی شہادت تک. ایک ایک خطبہ امام کا موجود ہے, کس منزل پر امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, کس سے فرمایا اور اس سے مقصد کیا تھا امام کا. وہ کتاب اردو زبان میں موجود ہے, خطبات امام حسین از مدینہ تک کربلا, بازار موجود ہے, تلاوت کیجئے اس کی, اس کو اسٹڈی کیجئے, اس کو پڑھیے, پتہ چل جائے گا. قرآن تاکید کر رہا ہے, زور دے رہا ہے, بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کسی بچے سے کہوں, کسی طالب علم اسٹوڈنٹ سے کہوں کہ بیٹا تم بہت گھاٹے میں ہو, بڑی ٹربل میں ہو, بڑی مشکل میں ہو, بڑی پریشانی میں ہو, تو وہ اپنے آپ کو دیکھے گا چاروں طرف, مولانا آئینے میں دیکھے گا, مولانا میں تو کسی پریشانی میں نہیں ہوں, بال بھی صحیح ہیں, چہرہ بھی صحیح, لباس بھی صحیح, نہ کوئی آندھی نہ کوئی طوفان, توجہ کیجیے گا, نہ کوئی زلزلہ کچھ بھی تو نہیں, نہ کوئی ایکسیڈنٹ, صحیح سالم, ہاتھ پیر فٹ فاٹ ہل رہے ہیں. میں کو نہیں بیٹا, مراد یہ نہیں ہے, جو منزل درپیش ہے تمہیں, توجہ رکھیے گا, جو منزل درپیش ہے, جو امتحان آگے آنے والے ہیں, ان کے پیش نظر کہہ رہا ہوں, اس امتحان کی وجہ سے تم مشکل میں ہو. کہ نہیں مولانا مشکل میں, امتحان آئیں گے دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے, اس وقت سنبھل جائیں گے, نوٹس جمع کر لیں گے, کمبائن اسٹڈی کر لیں گے, مثلا جو بھی ان کے ذہن میں ہو. میں کو نہیں بیٹا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امتحان نہیں ہونا یا ہونا, یا لیٹ ہوگا یا کیسا ہوگا, مسئلہ یہ کہ خود امتحان ایک مشکل کا نام ہے, ایک آزمائش ہے, تمہیں امتحان کیا جائے, تمہاری آزمائش, تمہیں جانچا جائے گا, تمہیں تولا جائے گا. اب اگر تم میں یہ چار صفات ہوں گی, پہلے سے تیاری ہوگی, تو تم اپنے آپ کو امتحان میں کامیاب کرا سکتے. لیکن اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی چار صفات میں سے, تم کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن کریم بار بار انسان کو متوجہ کر رہا ہے, انسان گھاٹے میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کون گھاٹے میں ہے؟ قابیل گھاٹے میں ہے, حابیل گھاٹے میں نہیں تھا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے میری طرف قتل کرنے کے لیے, تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف ظلم کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. تیری نظر قبول ہو گئی, میری نظر قبول نہیں ہوئی, حسد ہوا, جلن محسوس ہوئی, اختلاف ہوا, اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان تھا حابیل کو اللہ کے وعدے پر، اپنے والد بزرگور حضرت آدم کی تعلیمات پر ایمان تھا، عمل کیا. عمل کیا تھا؟ تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میں تجھ پہ ظلم نہیں کر رہا، میں صبر بھی کروں گا اور حق پہ بھی قائم رہوں گا. وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ان کی تعلیمات کے زیر تربیت آ گئے وہ گھاٹے میں نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو افراد تھے جو ان کے زیر تربیت آ گئے، ان پر ایمان لے آئے، وہ گھاٹے میں نہیں تھے. گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. یہی آپ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ایک ایک کر کے انبیاء کا نام لے رہے ہیں آپ. اور امام حسن کا وارث کس چیز کا وارث؟ ان کی تعلیمات کا وارث، ان کے مقام و مرتبے کا وارث، ان کے فضائل کا وارث، ان کے کمالات کا وارث. روایت کہتی ہے کہ امیر المومنین خرج ذات لیلۃ مظلمہ، امیر المومنین رات کی تاریکی پہ نکلے. کالی رات ہے، امیر المومنین آہستہ آہستہ بیت الشرف سے نکلے. وَيَقُولُ هَمْهَمَةً، آہستہ آہستہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سنا امام کیا کہہ رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز کہ صرف امام کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. جیسے آپ نماز ظہر میں تلاوت کرتے ہیں نا، نماز ظہر کے لیے کیا حکم ہے؟ اتنی آواز میں تلاوت کریں کہ آپ خود سن سکیں، کیونکہ نماز ظہر و عصر بسم اللہ کے علاوہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اور الحمد آہستہ پڑھا جاتا ہے. جہر کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا مومن کی نشانی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مثلا، اس کو ہمہمہ کہا جاتا ہے، اور اس کو فارسی میں زمزمہ کہا جائے. زمزمہ وہ آواز جو انسان خود سنے، کوئی دوسرا نہ سنے. امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ زمزمہ اور ہمہمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. رات کی تاریکی میں یہ ہے غربت امیر المومنین. یہ جو علی کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ کنویں کے پاس جا کر در حقیقت جو راز و نیاز کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واقعاً انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے جب حالات دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے. بخیر پیکر انسانی میں تو ہیں، علی نور تھے، پیکر انسانی میں ہیں. مولا کہہ رہے ہیں اندنا قمیص آدم، اندنا خاتم سلیمان، اندنا عصا موسیٰ، ہمارے پاس آدم کی قمیص ہے، یوسف کا پیراہن ہے، موسیٰ کا عصا ہے، سلیمان کی انگوٹھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہم وارث ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا، خدا نے حکم دیا موسیٰ جو کچھ تختیاں الواح، لوح کی جمع الواح ہے، جو کچھ بھی ہم نے تم پہ نازل کیا ہے وہ جا کر ایک پہاڑ پر خاص مقام پہ پوشیدہ کر دو، دفنا دو. دفنا دیا. کسی کو خبر نہیں تھی کہ کہاں گئی، صرف حضرت موسیٰ جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. امام فرماتے ہیں امام صادق وہ الواح، وہ تختیاں رسول اللہ تک پہنچیں، اللہ نے ان تک پہنچائیں، اور وہ امیر المومنین تک پہنچیں. یعنی علم انبیاء رسول اللہ سے علی تک پہنچا، اور علی سے ہوتا ہوا ہم اہل بیت تک پہنچا، اور وہ تختیاں آج میرے پاس موجود ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہے کہ یعنی علم انبیاء در حقیقت اہل بیت کے پاس ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ روایت کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ ائمہ جو کچھ کہیں گے وہ علم النبیین کی روشنی میں عرض کریں گے. علم نبی، انبیاء کے علوم کے روشنی. ایک اور روایت جو میں نے کل کسی اور جگہ پڑھی تھی، آپ کی سماعت کی نظر کرو، ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے، یہ نابل مبادہ میں کہتے ہیں علم النبی من علم اللہ، رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے اللہ نے پہنچایا ہے. وَعِلْمُ عَلِيٍّ مِنْ عِلْمِ النَّبِي، علی کا علم کہاں سے آیا؟ کسی اور سے نہیں لیا. توجہ کیجئے گا، علی کا استاد کون ہے؟ خاتم النبیین ہے. علم علم علی من علم النبی, علی کا علم کہاں سے ہے؟ توجہ کیجیے گا, رسول کے علم سے. خود مولا کائنات کہتے ہیں جب رسول اللہ کا آخری وقت آ پہنچا, رسول اللہ نے امرنی, مجھے حکم دیا, علی میرے دہان پر اپنا دہان مبارک رکھ دو. ففعلت ذالک, میں نے بعینہ ہی یہی کیا, اپنے ہوٹوں کو رسول کے لبہائے مبارک پر رکھ دیا. وانبأنی, اور رسول اللہ نے مجھے کائنات کا پورا علم میرے سینے میں منتقل کر دیا. یہ ہے علی مرتضیٰ. کہا علم علی من علم النبی, پھر فرماتے ہیں وہ علمی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علمی میرا علم کس سے ہے, میرا استاد کون ہے؟ من علم علی جن, علی کے علم سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہ من اور فی میں کیا فرق ہے؟ من کہتے ہیں فرام, سے, فی کہتے ہیں کس چیز کے اندر ہونا. بھائی رسول کا علم من علم اللہ, اللہ کے علم کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہے. علم علی جن من علم النبی, یہ ہے رسول اللہ کے علم سے علی کا علم. علمی میرا علم کہاں سے؟ من علی, من بیانیہ ہے یعنی علی سے لیا ہے. وہ علم الصحابہ, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ علم الصحابہ فی علم علی جن کا قطرت فی سبعۃ ابحر, من نہیں کہا وہاں, فی کہا, یعنی علی کا علم صحابہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے, یا یوں کہوں صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سات بڑے سمندروں میں ایک قطرہ آب ڈال دیا جائے. اب اتنے بڑے سمندر میں, سات بڑے سمندروں میں ایک قطرہ آب ڈال دیں, پتہ چلے گا کہاں گیا؟ کچھ نہیں پتہ چلے گا. صحابہ کا علم ایک طرف ایک قطرے کے برابر ہے, اس لیے کہ یہ علم رسول اللہ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں. یہ سب کیوں؟ یہ وہ علم رکھنے والے بتا رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا انسان گھاٹے میں, نقصان میں. کربلا یہی بتا رہی ہے, کربلا تحریک امام حسین یہی بات, انسان گھاٹے میں ہے. یزید تو گھاٹے میں ہے, مروان تو گھاٹے میں ہے, ابن زیاد تو نقصان میں ہے. بظاہر ہمیں ایسے افراد نظر آتے ہیں, لوگ تخمینے لگا رہے ہیں, کیلکولیٹ کر رہے ہیں, کیلکولیشن کر رہے ہیں, یہ دولت وہ دولت, یہ علاقہ وہ علاقہ, یہ کھیت وہ کھیت, اتنا خراج, اتنی دولت, اتنے مال, اتنا مسالہ. امام کہہ رہے کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. امام حسین مدینے سے, مدینے میں ہیں, ولید عتبہ نے بلایا کہ یزید کا حکم آ پہنچا, حسین سے بیعت لی جائے. امام حسین رات کی تاریکی میں پہنچے, رات کے وقت کہا کہ ٹھیک ہے ہم صبح بات کریں گے. تفصیلی واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا. مروان نے کہا کہ اگر حسین آج چلے گئے نا, پھر ہاتھ نہیں آتے تمہارے, پھر ہاتھ نہیں آتے تمہارے. تو ولید کیا کہتا ہے؟ ولید کہتا ہے اے مروان, تو مجھے قتل حسین میں شامل کرنا چاہتا ہے, چاہتا ہے میرے ہاتھ خون حسین میں ڈوب جائیں, سمجھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوا نہیں ہوا. کربلا کیوں درسگاہ ہے؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا کیوں کہتے ہیں؟ درسگاہ کا مطلب یہ ہے جہاں کچھ سیکھا جائے, کچھ حاصل کیا جائے. اسکول درسگاہ ہے. درس کسے کہتے ہیں؟ لیسن کو, سبق کو. سبق کسے کہتے ہیں؟ سبق اسے کہتے ہیں جو چیز آگے ہوتی ہے, اس کو سبق کہا جاتا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون, جو آگے نکل گئے وہ کامیاب ہیں, جو اسلام لے آئے وہ کامیاب ہیں. سبق کیوں کہا جاتا ہے؟ سبق یعنی جو آگے کی چیز ہے, جو آگے کی چیز ہے اس کو ابھی اسٹڈی کرو تاکہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے, اس کے زمانے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر سکو. سبق اسے کہا جاتا ہے. سبق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کتاب اٹھا کے رٹنا شروع کر دیں. سبق کہا ہی اسے جاتا ہے اردو زبان میں کہ یہ آگے کی چیز ہے, یہ تمہاری منزل کے لیے تمہاری راہ کو ہموار کرنے والی ہے. درسگاہ کا مطلب ہی ہے یہ کہ یہاں پہ درس لو. درس یعنی سیکھو. یعنی اپنی سطح کو، علمی سطح کو، عملی سطح کو، فکری سطح کو بلند کرو. کربلا اس لیے ہے سورہ والعصر کی روشنی میں اگر آپ کربلا دیکھیں گے تو یہ ہمیں کچھ سکھاتی ہے کہ زندگی کو دیکھو، پرکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو صفات یزید اور یزیدی لشکر و سپاہ میں تھی، ان افراد میں تھی جنہوں نے دنیا کو بیچا، دین کو بیچا اور دنیا خریدی، جنہوں نے زلالت خریدی، جنہوں نے گمراہی خریدی، جنہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بیچ ڈالا. سیکھو. فما ربحت تجارتہم، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ ان کی تجارت کام نہیں آئی. کیلکولیٹ کر رہے ہیں، تخمینہ لگا رہے ہیں، بینک بیلنس گن رہے ہیں. امام نے کہا ایک دانے گندم تمہیں نصیب نہیں ہوگا، رہے گا، میرا گھر گرا دیں گے. امام نے کہا میں تیرا گھر بناؤں گا، مجھے گزند پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. امام نے کہا میں تیری حفاظت کروں گا. جو اس نے اعتراض کیا، خدشہ ظاہر کیا، امام نے کہا میں ذمہ دار. انسان اس حد تک گر جائے، انسان اس حد تک گمراہ ہو جائے، اس حد تک پست ہو جائے. رسول اللہ کے ایک صحابی تھا، وہ جماعت میں آیا کرتا تھا، فجر میں بھی آیا، ظہر میں بھی آیا، عصر میں بھی آیا، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، بہت غریب الحال، مفلوق الحال تھا. رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، فاقے ہیں، تنگی ہے، بیگم بھی سناتی ہے، بچے بھی پریشان ہیں. خیر دعا فرمائی، آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھا، ایک بکری لی، دو بکری لی، چار بکری لی، دس بکریاں ہوئیں، ریوڑ بنا جی، پھر اونٹ خریدے. پہلے پانچ نمازوں میں آتا تھا، پھر تین نمازوں میں آیا، پھر جمعے جمعے آنے لگا، پھر سال سال آیا. علماء فرماتے ہیں یہ صحابی رسول کیسا تھا، اس کو بکریوں کی میمے میں، جانوروں کی آوازوں میں اس کا ایمان کھو گیا. وہ زمانہ بہتر تھا کہ تم کم روٹی کھاتے تھے لیکن رسول کی اقتدا میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تھے، کہ یہ زمانہ بہتر ہے کہ سال سال، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں اور تم جو ہے رسول کی صحبت اختیار نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ رمی امام بارگاہوں سے رابطہ صرف ماہ عزاداری میں نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں سے ہمارا رابطہ صرف ماہ رمضان میں نہیں ہونا چاہیے. کسی جگہ میں نے لکھا، دیکھا تھا ماہ رمضان کے بعد اعلان کیا گیا کہ جناب اس مسجد کے نمازی کھو گئے ہیں، جن صاحب کو ملے ان سے کہیں کہ یہاں واپس آ جائیں. درود پیش محمد و آل محمد پر. مسجدیں ڈھونڈتی رہ جاتی ہیں، ممبر کا ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، کہاں گے مومن، کہاں گے مسلمان، کہاں گے عزادار. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نے گرامی دنیا جو ہے وہ ہمیں ہڑپ نہ کر جائے، یہ ہے کربلا. ایمان کو سالم رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. کون سا انسان؟ جو راہ ولایت کو چھوڑ دے، جو راہ امامت کو چھوڑ دے. بہت سے لوگ تھے جنہوں نے راہ ولایت کو چھوڑ دیا، بہت سے ایسے تھے جو راہ ولایت پہ نہیں تھے اور راہ ولایت پہ آ گئے. ظہیر ابن قین کون تھے؟ خلیفہ سم حضرت عثمان کے ماننے والے تھے، حضرت علی کو خلیفہ بلافظ نہیں سمجھتے تھے، عثمانی فکر رکھنے والے تھے، خلفاء کے معتقد تھے. ظہیر ابن قین کی زوجہ مومنہ تھیں، توجہ رکھیے گا، راہ ولایت میں نہیں تھے اور راستے میں آگے پیچھے امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. ایک جگہ وادی تھی، تنگ تھی، کہ امام حسین کا خیمہ اور حضرت ظہیر ابن قین کا خیمہ قریب قریب ہو گیا. امام نے جا کے قاصد کو بھیجا، کہو کہ ظہیر سے کہو کہ حسین ابن علی نے بلایا. قاصد پہنچا، کہا حسین ابن علی، میں سر کو جھکا لیا، سمجھ گیا، احترام تھا نا امام حسین کا دل میں، سمجھ گیا کہ فرزند رسول نے کیوں بلایا ہے. بی بی پریشان تھی، جانتی تھی، معتقد تھی مولا کی. پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا فرزند رسول نے بلایا ہے. کیا کہ روز قیامت اگر جناب زہرا رسول اللہ کی صاحبزادی نے پوچھ لیا، کون زہرا؟ بتایا زوجہ نے، جس کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، رضا فاطمہ رضا اللہ. फातिमा को खुश किया, अल्लाह को खुश, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने अल्लाह के गज़ब को ललकारा। बीवी ने कहा अगर रोज़े क़यामत शहज़ादी कौनैन दुख्तर नबी ने पूछ लिया क्या जवाब होगा तेरे पास। खड़ा हुआ इमाम के पास गया, इमाम ने नसीहत फरमाई, दिल आमादा था, कहा कि इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, मौला मैं खुसर नुकसान में ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहता, दौलत माल रेल वेल जो कुछ था सबको खैर आबाद कर दिया, मौला आपके साथ में आया वापस। ज़ौजा से कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम ये माल और असबाब लो जाओ। ज़ौजा ने कहा जब तक राह विलायत पे नहीं थे तो साथ थे, आज राह विलायत पे आ गए तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये हैं विलायत, ये है इन्नल इंसान लफ़ी खुसर से बचने वाली, ये इल्लल्लज़ीन आमनू का मिज़ाक है, ईमान लाए अमल सालेह अंजाम दिया। अमल सालेह क्या है? अमल सालेह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं है, अमल सालेह नहीं राह विलायत को कबूल करना। ज़ोहरी इब्ने क़ैन ने राह विलायत अहले बैत को कबूल किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। करबला है दर्स का अज़ीज़ाने किरामी, ये हमेशा रहने वाली है, हमेशा आपके सामने खैर और शर, अच्छाई और बुराई को वाज़े करेगी। इंशाल्लाह कल की मजलिस में मज़ीद नुकात अर्ज़ करूँगा कि इमाम हुसैन की तहरीक में और क्या खूबियाँ हैं, क्या नुकात हैं कि जिनकी वजह से आज तक ये तहरीक बाकी है। इतने जुल्म सतम के बावजूद, कत्ल गारत के बावजूद, फिशार के बावजूद, दबाव के बावजूद, सुल्तानों के जानिब से कत्ल के हुक्मनामे जारी होने के बावजूद, दीवारों में चुनने के बावजूद, हाथों को काटा गया, पैरों को काटा गया, घरों को मिसमार किया गया, घरों को आग लगाई गई, सुहागों को बर्बाद किया गया, ये जिक्र आज तक बाकी है। क्यों ये हुसैन की तहरीक क्यों बाकी है, आज़ादारी क्यों बाकी है, वो कौन से उसूल हैं कि जिन पर ये हुसैनी तहरीक गामजन है। आज़ादारी इंशाल्लाह कल की मजलिस में दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दर्ज का इसलिए है कि जब तुम्हें अंदाजा हो जाए कि तुम गलती पर हो वापस लौट आओ। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, इंसान घाटे जब इल्म हो जाए, अब किसी तालिब इल्म को इल्म हो जाता है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, वक्त कम है, मुझे वक्त पे पहुँचना है, जैसे ही उसका अंदाज़ा होगा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, वो ये नहीं कहेगा अच्छा चलो चलते हैं नए रास्ते के मज़े लेंगे, नहीं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, वापस आ जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। सवाल का जवाब लिखना शुरू किया कमरे इम्तहान में पेपर पर, पता चला कि जो जवाब लिख रहे हो वो दुरुस्त नहीं है, कहेंगे चलो कापी तो भर रही है, सबली तो भर रही है, नहीं, फौरन वापस आ जाओ, ख़त बुतलान खींच दो, ख़त खींच दो कि यह बातिल हो गई, ये गलत हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। करबला यही सिखा रही है कि ज़िंदगी के पेपर में अपने गलत जवाब पे ख़त बुतलान खींचते हुए ज़िंदगी के गलत रास्ते से वापस अच्छे रास्ते, सही रास्ते, मंजिल की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ पलटते हुए अपनी ज़िंदगी में देखो कोई अमल, कोई आँख, कोई कान, कोई ज़बान का ऐसा अमल नज़र आए कि जहाँ तुम्हें हुसैन के सामने शर्मिंदगी करनी पड़े उस पर ख़त बादल खींच डालो, उसे महव कर दो, उसे डिलीट कर दो, उसे मिटा दो। ये करबला से नज़र आता है। कहाँ नज़र आता है? करबला में मिसाल मौजूद है अज़ीज़ाने किरामी, करबला ने सारी मिसालें रखी हैं। ज़ुहैर इब्ने क़ैन की मिसाल अर्ज़ की, राह से पलट कर आया है, विलायत के राह पर आया है और अपने ही बुरे अमल को मिटाने का किरदार भी करबला में नज़र आएगा। हुर इब्ने यज़ीद रियाही अलैहिस्सलाम कौन है? अपने ही बुरे किरदार और बुरे अमल पर ख़त बुतलान खींचने वाला, तौबा की रबर से दर हकीकत बुरे अमल को मिटाकर हुसैन के साथ शहदाए करबला में शामिल होने वाला। हुर जनाब हुर का किरदार ये बता रहा है कि इंसान को जब गलती का एहसास हो जाए वो वापस पलटा, इसे हुसैनी कहते हैं। अगर किसी नौजवान की ज़िंदगी में कोई गुनाह है, कोई इश्तबा है, कोई गलती है, जज्बात में आ गया, मगलूब शहवात हो गया, दोस्तों के कहने में आ गया, गलती हो गई, खुदा को नाराज़ किया, अहले बैत को नाराज़ किया, इमाम ज़माना को नाराज़ किया, शहज़ादी कौनैन की आँखों में आंसू लाने के सबब बना, क्या करे? हज़रत हुर की तरह वापस पलट आए। یہ جو ہماری آبا و اجداد نے ایک ایک دن دیا ہے کہ ہم روزانہ ان نو اور دس ایام میں ایک ایک شہید کا تذکرہ کریں، یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ ہمارے اسلاف نے کہا کہ مطلب پہلے دن جو ہے وہ مدینہ سے روانگی ہونی چاہیے، دوسرے دن ورود کربلا ہے، تیسرے دن مثلا کسی اور شہید کا ہے، چوتھا دن کسی اور شہید کا ہے؟ اب یہ اور بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق محسوس ہوتا ہے، کہیں کوئی مسائل پہلے پڑھ جاتے ہیں، کہیں بعد میں پڑھ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں، لیکن یہ کیوں تقسیم کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر شہید کی خاص خاص شہدا کی بایوگرافی پڑھو، زندگی پڑھو، سوانح حیات پڑھو، تاکہ پتہ چلے یہ کیسے شہید ہوا، کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا. عزیز اور وہ ہے جو حسین کے قافلے کو روکنے والا ہے، خیام کو ہٹانے والا ہے. 3 محرم، پانی بند، خیمے دور. یہ پانی بند جو کہہ رہا ہوں یعنی پہرے لگا دیے گئے، پانی بند یعنی اب کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، آسانی سے پانی آنے نہیں دیا جا رہا، خیمے ہٹا دیے گئے. جب خیمے ہٹا دیے گئے اب پانی لانے پہ بھی نظریں ہیں کہ پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، سختی کی جا رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ امام حسین کا قافلہ حور کے قافلے کے قریب پہنچا، امام حسین نے دیکھا قافلہ پیاس سے بے حال ہے، فوراً ابو الفضل عباس کو آواز دی، عباس برادر ان کو پانی پلایا جائے. جناب عباس خود اترے بنفس نفیس اور مشکلوں کے منہ کھول دے. امام کا صرف انسانوں کو نہیں، جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، سب کو پانی پلایا جائے، مشکوں کے مشکیلے کھول دیے گئے، دہانے کھول دیے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص اتنا بے حال تھا کہ مشک سے پانی نہیں پی رہا تھا، امام حسین خود گھوڑے سے اترے، مشک کے قریب گئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا اور اس چلو بنا کر پانی بھر کر اس پیاسے کے لبوں تک پہنچا دیا. سلام اللہ علیک یا حسین. یہ ہے حسین ساقی کوثر کا فرزند جو سقائی کر رہا ہے. عزیزان گرامی، جناب حور نے آگے بڑھ کر امام کے اسب کی لگام تھام لی، آپ آگے نہیں جا سکتے فرزند رسول. اس نے جب یہ جسارت کی، مولانا نے کہا سکلت کا امو، تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ ایک منفی جملہ ہے عرب میں، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حور نے سر کو جھکا لیا، سمجھ گیا حسین کیا کہنا چاہتے ہیں. اتنی جسارت، اتنی بھی ادبی، حسین کے اسب کی لگام پہ تو ہاتھ ڈالے. سر کو جھکا کے کہتا ہے مولا آپ میری ماں کا نام لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. یہ ادب تھا حور کی دل میں جناب زہرا کا. حسین سمجھ گئے. میں اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے. حور دشمن تھا نا، دشمن بن کے آیا تھا، راستہ روکا تھا، لیکن ادب زہرا دل میں تھا. جس کے دل میں ادب زہرا ہو وہ دشمن ہی صحیح، وہ ایک دن لوٹ کر آتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں تو ادب بھی احترام بھی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو حور سے مدد طلب کرے، انشاءاللہ امام کی نصرت کے لیے آپ تیار ہوں گے. بس عزیزہ نہیں کرا. حور کو معلوم ہے کہ میری وجہ سے خیمے ہٹے، حور کو معلوم ہے کہ میری وجہ سے پانی بند ہوا ہے، حور کو معلوم ہے علتش کی صدائیں جو ہیں یہ کانوں میں آ رہی ہیں، 7 محرم سے بالکل پانی بند کر دیا گیا. عزیزان گرامی، حور شب عاشور رات کو خیمے میں ٹہل رہے ہیں، چہرے پہ اضطراب ہے، پریشانی ہے. کسی نے پوچھا حور تو تو بس شجاع اور دلیر ہے، تیری کیا حالت ہے؟ لرزہ تاری ہے حور کے بدن میں. کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. ادب زہرا شہزادی کونین کا ادب انسان کو کس منزل پہ لے آتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں جنت و جہنم کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ اپنے غلام و بھائی سے کہا میں جا رہا ہوں حسین کے پاس. کہا کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا.
ہاتھوں کو باندھ دو، ایک غلام کی طرح، ایک قیدی کی طرح ہاتھوں کو باندھ دیا، ادھر سے حر چلا، ادھر سے حسین نے عباس کو آواز دیا، عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، اسے خوش آمد. اللہ اکبر، یہ ہے توبہ کرنے والے کا مقام حسین کی نگاہ میں. حسین استقبال کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں؟ ابو الفضل العباس الاندار کو. اللہ اکبر، یہ ہے توبہ کرنے والے کا مقام. اور گھوڑے سے اترے، چھوٹے چھوٹے قدم چلتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سر جھکا ہوا ہے. امام نے کہا اور اب ہمارے پاس آ گئے ہو، بلند اقبال ہو گئے ہو، سر کو اٹھاؤ. سر اٹھایا، کہا کہ ہاتھ کھول دیے جائیں، ہاتھ کھول دیے. امام نے گلے لگایا، خوش آمدید ہو اور خوش آمدید آ گئے ہمارے پاس. مولا بس اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا. انہوں نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، اصحاب میں جن لوگوں نے پہلے شہادت پائی ہو ان میں سے پہلے ہیں. یہ کہہ کے رجس بڑھا، تلوار نیام سے نکالی، حملہ کیا. کچھ دیر نہ گزری تھی، آباد آئی، السلام علیکہ یا مولای یا ابا عبداللہ. مولا اپنے غلام کا آخری سلام قبول کر لو. حضرت عباس کے ساتھ پہنچے مولا حسین، زمین پر بیٹھ گئے، تپتی ہوئی ریت پر فرزند زہرا بیٹھ گیا. ایک دفعہ حور کے زانو کو اٹھا، حور کے سر کو اٹھا کر زانو پہ رکھا. امام نے کہا حور تو کتنا خوش قسمت ہے، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے. حور کا کیا مطلب ہے؟ حور کا نام آزاد ہے، یعنی تو دنیا میں بھی آزاد ہے یزیدیوں سے، آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے. اللہ اکبر، حور مسکرانے لگے، حور خوش ہو گئے. مولا میں نے حق ادا کر دیا نا، مولا کیا میرا گناہ معاف، مولا کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ مولا یہ جو بچوں کی آوازیں آ رہی نا، علیحدہ سے پیاس، ہائے پیاس، بچے کیا کہہ رہے ہیں، سکینہ کیا کر رہی ہیں، چچا جان، امو جان، پیاس مارے جے رہی ہے. یہ آوازیں حور کے کانوں میں آ رہی ہیں. حور نے امام کہہ رہے ہیں، حور ہم نے تیرے گناہ کو بخش دیا، تو اب جنت میں جائے گا. بس عزاداروں یہ سننا تھا، حور نے ایک دفعہ اپنے سر کو امام کے زانو سے ہٹا لیا. ہٹانا تھا، امام نے پوچھا کیا اپنے حسین حسین کا زانو پسند نہیں آیا؟ حور نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں، ارے جب آپ کا سر زمین کرب و بلا میں ہوگا، ارے کس کے دانوں میں ہوگا، شاید بی بی کہے گی اے حور پریشان نہ ہو، میں نے مدینہ چھوڑ دیا، جب سے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا. ارے پریشان نہ ہو، وقت آخر میں ہوں گی اپنے حسین.